بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح أصول السنة للشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كيس پیارے سے اور عظيم رسالة کے شرح کے درس جاری ہے. پچھلے دروس میں ہم نے پہلے اصل پر بات کی تھی، رسول و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے جو پہلا اصل ہے جو امام صاحب یہاں پہ بیان فرمایا ہے، وہ ہے منہج اہل سنہ والجماعہ. تو رسول و جماعت کا منہج کیا ہے، یہ پہلا اصل ہے، اور ابھی تک ہم اسی اصل پر ہی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں، یعنی جو پہلا اصل ہے، میں پھر سے اب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. امام صاحب فرماتے ہیں اصول السنت عندنا، سنت کے اصول یعنی دین کے اصول ہمارے ہاں، عقیدے کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں. التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے صحابہ تھے، ان چیزوں مضبوطی سے تھامے رکھنا. والاقتداء بهم، اور ان کی اقتداء کرنا. وترک البدع، اور بدعت کو ترک کرنا. جب صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا، اس راستے کی اقتداء کرنی ہے اور یہ واجب ہے، فرض ہے، تو پھر جو مخالف راستہ ہے اس کو ترک کرنا بھی فرض ہے اور واجب ہے، یاد رکھیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی یہ نہ کہ اچھی بدعت یا بری بدعت، ہر بدعت گمراہی، جب بدعت تو ہے گمراہی. وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا پچھلے درس میں، کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا. یہاں پر تک بات کی تھی، اور اسی اصل کو، یہ جو جملہ ہے کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنا یا رک جانا. میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فليأن عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. امام احمد ابو داود نے روایت کی ہے، علماء الباني نے صحیح فرمایا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6301. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے، وہ اس سے دور ہو جائے جتنا دور ہو سکتا ہے. بس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، ذرا غور سے سنیں، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، یعنی پکا مومن ہوں، بس دجال اسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ وہ شخص اس کی اتباع نہ کر لے ان شبہات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے جو دجال کے پاس ہوں گی. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 387 ہجری میں ہوئی. ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 میں اس حدیث کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ ہے پچھلے درس کا. میں اس عظیم امام کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض ساتھی پچھلے ہفتے نہیں تھے، تو یہ خلاصہ بھی ہو جائے گا پچھلے درس کا، اور ہم دیکھیں کہ سلف صالحین کس طریقے سے اس چیز کے اہتمام کرتے تھے کہ اہل بدع کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے مناظرہ، جدال و بحث مباحثہ کرنے سے کیوں سختی کرتے تھے اور کیوں سختی سے روکتے تھے. کتاب کا نام الابانہ، یہ بیان کرنا عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ، کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں، فرقۃ الناجیہ کی شریعت، یعنی جو فرقہ ناجیہ جس پر ہیں وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، جو مخالف ہے، جو کچھ مخالفین کے پاس ہے وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. وہ مجانبۃ الفرق المذمومہ، اور دوری اختیار کرنا ان فرقوں سے جو قابل مذمت ہیں, یعنی جو اہل بدع ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے, جلد نمبر 370 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم میں سے کسی شخص کو اس کے اپنے علم و معرفت اور مذہب کی درستگی کا حسن ون یا اچھا گمان اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دے. بعض اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بس وہ کہتا ہے میں اس شخص یعنی اہل بدعت سے مناظرہ کروں گا, بحث مباحثہ کروں گا, یا اس کی غلط فہمیاں دور کروں گا. یاد رکھو ان اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے, زیادہ خطرناک ہے, اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے. جانتے ہیں جرب اچھوت خارش بیماری ہوتی ہے. ذرا غور کریں اس امام کے قول پہ, اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے, زیادہ خطرناک ہے یعنی, اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے اور دلوں کو آگ کے شعلوں سے زیادہ جلا دینے والی ہے. اور میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا کے لوگوں کو دیکھا جو ان اہل بدعت پر لعنت بھیجتے تھے, ان کو برا بلا کہتے تھے, اور ان کی مجالس میں جاتے اور ان کی نکیر کرتے تھے اور ان کا رد کرتے تھے. اس نرمی کی وجہ سے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بار بار جاتے, اس نرمی کی وجہ سے ان کا مکر ان سے مخفی ہو گیا اور کفر چھپ گیا اور انہی کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنی خطرناک باتیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اور اہل بدعت کے ساتھ بحث مباحثے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سچ بات ہے, آج کل کے دور کو دیکھ لیں, آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے عالم اہل سنت کے علماء میں سے کسی بدعت سے اس نے مناظرہ کیا ہے؟ شیخ بن باز گزرے ہیں, شیخ بن عثیمین گزرے ہیں, علامہ البانی گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ علی الاعلیٰ نے اسے مناظرہ ہوا, پوری دنیا میں چیلنج ہوا ہو اور مناظرہ ہوا ہو, کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ مناظرے سے ڈرتے تھے. جانتے وجہ کیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس جواب ہے, رد ہے, کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ جب اہل باطل کو پتہ ہے ہم جواب نہیں دے سکتے. سچ بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو, اہل بدعت اہل باطل جو ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ غلط فہمیت ان کو 10 منٹ چاہیے, بس 20 منٹ اپنے زہر گھولنا چاہتے ہیں عوام الناس میں, تاکہ عوام الناس جو ہیں ابھی ان کے پاس علم نہیں ہے, مضبوطی نہیں ہے, تو وہ اپنے اس منہج سے تھوڑا سا پھسل جائے, بس ان کے قدموں کو لرزانا چاہتے ہیں اپنی ان بدعات اس زہر کو گھول کے. ان کو پتہ جواب نہیں ان کے پاس. اب رافضیوں کے پاس کیا جواب ہے؟ شیخ بن باز کو چیلنج ہوا جو اباغیہ ہیں عمان کے, انہیں کہا مناظرہ کرتے ہیں, خوارج اباغیہ ہیں. روافض نے بار بار یہ کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, ہم حق پہ ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیں گے, جواب ہی نہیں دیا. اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. امام اہل سنہ آج کے دور کے, مجھے سر کون عالم گزرا ہے آج, کوئی عالم ہے ان جیسا؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہ میرے پاس علم ہے, دیکھتا ہوں کوئی میرے سامنے آتا ہے, لیکن نہیں. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ان کے شاگرد خود کہتے ہیں, آپس میں بات ہوتی شیخ صاحب, ہمیشہ یہ منہج رہا کہ اہل سنت جماعت کا منہج یہ ہے ہی نہیں, اور ہم یہی باتیں سناتے تھے شیخ صاحب, یہی باتیں سناتے تھے کہ دیکھو منہج کیا, سلف کا منہج کیا رہا ہے. کیوں روکتے تھے؟ وہ یہ حدیث دجال کی بار بار سناتے تھے, یہ علماء کے اقوال بار بار سناتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان کو 10 منٹ میں بولنے کے لیے دے دوں تو اپنے زیر کھول دے گا عوام الناس میں. وہ چاہتے یہی ہیں, ان کو موقع ملے اور مخالف ان کی بات سنے. یعنی عام سے فتنے جو ان کے پاس ہے کہ ایک دفعہ ایک مناظر ہو رہا تھا ایک چینل پہ, میں نے دیکھا. اب رافضی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اماموں کے اقوال ہے, اور کیا ہے اس کے پاس؟ صحابہ کرام کو وہ مانتے نہیں, نہ کوئی حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے کتابوں میں سے ایک ایسی بات کو گھما کے پیش کر دیا, جواب تو ملا اگلے دس پندرہ قسطیں یعنی پندرہ ہفتے تک یا بیس ہفتے تک وہ پروگرام رہا اور مناظرے چلتے رہے. آپ کے پاس روزانہ وقت ہے کہ آپ جا کے مناظرہ دیکھیں. جو لوگ اس وقت سن رہے تھے اور اس غلط فہمی کو لے لیا, جواب جو بھی ہوگا کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے میں, اس کے اندر تو وہ بیٹھ گئی نا غلط فہمی. کہتے کہ صحابہ کرام مرتد تھے. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام نافرمان تھے, یہ تو مانو. مرتد نہیں مانتے, نافرمان تو مانو. دیکھو فتنہ دیکھو. بھائی کہتے کیوں مانے ہم نافرمان؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات مانگ رہے تھے لکھنے کے لیے, کچھ لکھوانے کے لیے, سر عمر کیوں مخالفت کی؟ یہ نافرمانی ہے کہ نہیں؟ کھلی نافرمانی ہے. تو مانو سر عمر نافرمان ہے. اب عوام الناس جب ایسی بات سنتے ہیں, اکثر وہ پتہ نہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے. جب ایسی بات ہو کہتے ہیں یار واقعی صحابہ کرام نے نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی ابتدا ہوتی ہے اور کفر کا فتویٰ لگانا انتہا ہوتی ہے. صحابہ مرتد ہیں, انتہا ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نافرمان تو مانو نا پہلے. جب نافرمان مان لیا پھر اگلا سٹیپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے, ایک کو اللہ میرے کانوں سے سنا, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے دیکھے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, چلو وہ تو خیر میں ہے, لیکن جو بعد میں وفات پائی اللہ ان کو کہہ رہا ہے, اے صحابہ ذرا دھیان کرنا, کبھی کہیں کفر پر تمہاری موت نہ ہو, میرے بھی ذرا غور کریں. وہ پھر مثال دیتے تھے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی. سیدنا زبیر نے تلوار اور سیدنا علی کے خلاف, کاش کہ مر جاتا نبی کے اسلام کے زمانے میں, پہلے مر جاتا اسے علی کے خلاف تلوار نہ اٹھتی تو مسلم اسلام کی حالت میں مرتا, لیکن جب تلوار اٹھی تو اس آیت کے خلاف اس نے عمل کیا, اب وہ کفر پہ مرا. نعوذ باللہ. میرے بھائی ان جد مناظرے میں بحث مباحثے میں کوئی خیر نہیں ہے, اسے اجتناب کرنا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, وترک المراء والجدال والخصومات في الدين, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. والسنة عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابھی وہی پہلا اصل کی بات ابھی تک ہو رہی ہے کہ رسول جماعت کا منہج کیا ہے. ٹھیک ہے, والسنة عندنا, اور سنت ہمارے ہاں, آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. سنت یہاں پر معنی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آثار جمع ہے اثر کی, اور اثر کے دو مفہوم, ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام مفہوم ہے روایت حدیث, اگر اور یہ روایت جو ہے عام مفہوم ہے اثر کا روایت, یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور اقرار وصف بھی ہو سکتا ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہا کہ اثر ہے تو پھر آپ قید لگائیں فی الاثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اثر کا معنی عام ہے روایت. کس سے روایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی صحابی تابعی کے قول کو بھی اثر کہا جاتا ہے. اس لیے اثر کا مطلقاً بغیر قید کے اس طریقے سے بیان کرنا, حدیث بھی ہو سکتا ہے اور صحابی کا قول یا تابعی قول کسی اور کا قول بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے قید لگا دی, وسنت عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب شیخ صاحب جو ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت کی اہمیت بیان کرنا یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. وسنت تفسر القرآن وہی دلائل القرآن, اور سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے اور یعنی بہترین تفسیر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورة النحل آیت نمبر 44. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن مجید, وحی نازل کی ہے قرآن مجید. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ لوگوں کو یہ بیان کر دیں, کھول کھول کے وضاحت کر دیں, ما نزل علیہم, جو کچھ ان پر نازل ہوا, ولعلہم یتفکرون, تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو وحی نازل قرآن سے حدیث کی صورت میں, وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, بہترین بیان ہے قرآن مجید کا. امام مکحول شامی جو ہیں فرماتے القرآن الى سنتی احوج من سنتی الى القرآن. بڑی بات ہے، سمجھنے والے کو بات سمجھ جائے تو بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حاجت سنت کی سنت سے زیادہ ہے قرآن مجید کی حاجت کو، یعنی قرآن مجید بغیر سنت کے آپ سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن محتاج ہے بیان کے لیے، تفصیل کے لیے سنت کا، حدیث کا، اور حدیث محتاج نہیں کہ قرآن مجید حدیث کی وضاحت کرے. تو یہ اہمیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول جماعت کے نزدیک، یہ منہج ہے رسول جماعت کا کہ حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے، صریح ہو، صحیح اور صریح، جب حدیث ثابت ہو جائے وہ دین ہے، اسے مضبوطی سے اپنا لو. اس لیے اکثر اماموں کے اقوال آپ سنتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو تو میرا مذہب یہی ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. کیا معنی؟ کہ اگر مجھ سے کوئی فتوی میں غلطی ہو جائے اور میرا قول اس حدیث سے ٹکرا جائے، میرا فتویٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے، تو میرے قول کو چھوڑ دینا، میرا قول کبھی دین مذہب نہیں بن سکتا. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دین ہے، اسی مضبوطی سے تھامے رکھنا، وہی تمہارا دین ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف کر کے گئے. لیکن آج کل بعض مسلمان کیا کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں، عجب سی بات ہے. اور چاروں اماموں کو یہ قول ہے، مزے کی بات دیکھیں، چار مشہور امام ہیں نا، اگرچہ صرف چار نہیں، امام بہت ہیں، چار مشہور امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے صحیح سند سے ثابت ہے ان سے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول کو لیے بھی جائے تو رد بھی کیا جاتا سوائے اس قبر والے کے قول کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، ابھی میں نے وہی بات جو امام ابو حنیفہ کی تھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں والسنت هي اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسنۃ تفسر القرآن وهي الدلائل القرآن. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا بنیادی حصہ ہے، اور آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کی، بتا دوں میں آپ کو، قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، حدیث کو نکال دیں آپ، اللہ کی قسم جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی آپ پڑھ نہیں سکتے، جو زکات کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا کے گئے ہیں اس طریقے سے آپ زکات دے نہیں سکتے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ارکان اسلام ہے، تو پھر دین کے باقی کی کیا رہتا ہے؟ ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے آپ صرف قرآن مجید سے. ترتیب کیا ہے؟ ابھی ہم حج کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، یہ ترتیب، یہ تین قسم کے انساک ہیں، یہ کہاں ملتے ہیں قرآن مجید میں؟ کیا ترتیب ہے؟ پہلے احرام ہے، احرام میں کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا سنت ہے، کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، اور میقات کی طرف احرام باد کے آنا ہے، کون کون سے مواقع ہیں، کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اس لیے آگے امام صاحب فرماتے ہیں وہی دلائل القرآن، اور سنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے دلائل ہیں، یعنی قرآن مجید کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کی دلائل یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے. کیسے؟ جو مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے سنت، جو عام ہے اسے سنت خاص کر دیتی ہے، جو مطلق ہے سنت اسے مقید کر دیتی ہے، جو احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں جو ہیں اس کی تأکید کرتی ہے، جو نہیں ہیں اور جو نہیں ہے تو اس کی اضافت بھی کر، سنت میں ایسی چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور سنت میں موجود ہیں وہ ہمارا دین ہے. اس لیے فتنہ جو نکلے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ انکار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حدیث، پرویزوں کا فتنہ، اور یہ لوگ عقلانی لوگ ہیں، اپنے عقل کی پرستی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ان سے پہلے تھے، یہ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور یہ دیکھیں عجب بات ہے کہ امام صاحب نے پہلا اصل کیا بیان کیا؟ ایمان کی بات نہیں کی، ارکان ایمان کی، امام صاحب نے پہلا اصل منہج کی بات کی ہے. اگر اس منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو پھر آگے اس عقیدے کو اصول کو سمجھ سکو گے، اور آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے. صراط مستقیم سب سے پہلے اس کو سمجھو, کہاں سے آپ نے لینا ہے, کس راستے کو اختیار, آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے, اصول کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو پاس یہ منہج نہیں ہے تو پھر آپ دائیں بائیں جائیں گے اور صراط مستقیم آپ سے چھوٹ جائے گا. تو یہی ہوا ہے, جو لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے, اس منہج کو, رسول جماعت کے منہج کو چھوڑا ہے, وہ لوگ گمراہ ضرور ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غضب اوپر نازل ہوا, وہ اپنی گمراہی کو حق سمجھتے رہے, ہدایت سمجھتے رہے, اور اسی کے لیے جدوجہد کرتے رہے, اسی کا دفاع کرتے رہے, آج تک بھی ہو رہا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ولیس فی سنت قیاس, ذرا غور سے سنیں, اور سنت میں قیاس نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ قیاس کے مخالف ہیں؟ جی ہاں, امام صاحب جو ہیں ولیس فی سنت, ہی یہاں پر سنو معنی عقیدہ, عقیدے میں قیاس رائے نہیں ہوتی. سنت کے معنی سے سمجھے, پہلے سے معنی دین تھا, پھر حدیث ہے, پھر یہاں پہ عقیدہ ہے. اور بنیادی طور پر دین میں بھی اصل میں قیاس نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ایسے جیسے کہ مردار جانور ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے, اور جب نص موجود ہے تو قیاس نہیں ہوتا. لا قیاس فی وجود النص, یہ قاعدہ ہے. قرآن کی آیت موجود ہے, پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح اور صریح موجود ہے, تو پھر قیاس کا بھی قیاس رہے کہ کیا تک بنتا ہے, کیا ضرورت ہے. اور امام صاحب کا یہاں پہ یہ فرمان ولی صرف سنت قیاس, اور سنت میں قیاس نہیں ہے, یعنی نمبر ایک لا قیاس فی وجود النص, جب نص آ جائے تو پھر اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. اور لا قیاس فاسد, یعنی وہ قیاس جو نص کی مخالفت میں ہو وہ بھی قیاس قابل غور قابل اعتبار نہیں ہوتا, وہ دین نہیں بن سکتا. اس کی دلیل کہ قیاس نہیں ہوتا نص کے ہوتے ہوئے اور قیاس کی نفی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنا لیں, حاکم نہ بنا لیں ان معاملات میں جن میں یہ جھگڑتے ہیں, آپس میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ثم لا یجدوا حرجا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا, پھر اپنے نفس میں تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کی وجہ سے. مما قضیت ویسلموا تسلیما, اور اسے تسلیم کر دیں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے, سر جھکا دیں, یہ نہ کہیں ٹھیک ہے آپ سنگ فرمان تو ہے لیکن, لیکن بات لیکن نہیں ہوتا, یہ لیکن مصیبت ہے. جب آپ سنگ فرمان آ گیا لیکن نہ کہو پھر. ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون, اس سے بڑھ کر کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ اے میرے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, تاکید دیکھی آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آ گیا ہے بس دین بن گیا ہے. اب قیاس کی طرف جانا, امام قول کی طرف جانا نہیں, ہر کی جائز نہیں ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 65 سورۃ النساء. وہ یاد رکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے منکر تھے. جو قیاس صحیح ہے, جو قیاس معتبر ہے, اس کے منکر نہیں تھے. اور دلیل اس کی کہ امام صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے جو قیاس معتبر سمجھتے ہیں, اور بعض لوگوں نے نکیر کیا ائمہ اربعہ پہ کہ قیاس کے جو ہے قائل تھے, اس لیے رسول الجواد میں سے نہیں ہے. عجب سی بات آپ سنتے ہیں بعض اوقات. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس فاسد کے اور امام اربع جو قیاس فاسد کے بالکل مخالف تھے, بلکہ امام احمد حنبل جو ہیں وہ یوں سختی کرتے قیاس کے تعلق سے, کہتے ہیں یوں نہ کہا کر اس مسئلے میں اجماع ہے, اجماع کے منکر نہیں تھے وہ, لیکن یوں کہا کہ مجھے خلاف کا علم نہیں, مجھے علم کے خلاف ہے کہ نہیں. وہ اجماع کے منکر نہیں تھے, اجماع تو دین کا حصہ ہے. وہ خود فرماتے اجماع کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں, لیکن یہ علماء کے اقوال بہت ضروری ہیں, سمجھنا ضروری ہے. امام صاحب کہتے ہیں لا تقلدون ولا تقلد الشبت, بعض وہ کہتے ہیں کہ تقلید کی سرے سے انہوں نے نفی کی ہے, منع کیا ہے. تقلید دو قسم کی ہے، ایک ہے اندھی تقلید، شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک عامی ہے، اسے دلیل کا علم نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ اس میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور عالم آپ کو فتویٰ دیتا آپ قبول کر رہے تھے، یہ تقلید تو ہے. تقلید کا معنی ہے قبول قول غیر بغیر دلیل، یا قبول قول من ليس بحجة من غیر حجة، یہ تعریف ہے تقلید کی. جس مسئلے میں دلیل ہی نہیں ہے اور آپ نے اس میں قبول کر لیا ہے تو تقلید تو ہوئی ہے. تو اندھی تقلید سے منع کیا ہے اور حرام ہے، شرک کا سبب ہے، اور اہل باطل کے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ انہوں نے تقلید کرنی ہے، اہل بدعہ کا بنیادی قاعدہ ہے، رسول جماعت اس کی رد کیا ہے، نفی کیا ہے، اور بہترین طریقے سے رد کیا ہے اس کا. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے. قیاس کی دو قسمیں ہیں، تقلید کی دو قسمیں ہیں، جو حق ہے وہ اپنا لیں، جو باطل اسے چھوڑ دیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تضرب لها الامثال، اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی. حدیث آ گئی ہے وہ لیکن والی بات ہے، لیکن نہ کہا کریں. اور یہ جو ٹکڑا ایک حدیث کا ٹکڑا، بڑی پیارا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضو مما مست النار، کہ وضو واجب ہے اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہے. جو آپ گرم کرتے ہیں پھر اسے اور آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے وضو لازم ہو جاتا ہے. فقال له احد الصحابہ، ایک صحابی نے یہ عرض کی سے حدیث یہ ہے الوضو من مسۃ النار، کہ اس چیز سے وضو لازم ہو جاتی ہے جس پانی کو جس چیز کو آگ چھو لے اور آپ وہ پانی استعمال کر لیں تو پھر آپ وضو دوبارہ کر لیں، چاہے وہ پانی پی لیں چاہے اس کو استعمال کر لیں آپ. اور یہ منسوخ ہو گیا حکم، یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا یہ. اچھا، فقال احد الصحابہ، ایک صحابی نے عرض کی الا امرتم ان يتوضأ من الحمیم، سیو ہریرہ سے ایک شخص یہ سوال کرتا ہے اچھا جو پانی گرم ہو جائے، پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اور جو گرم پانی ہے اس وضو کر سکتے ہیں. حدیث میں لفظ کیا ہے؟ آگ کا آیا ہے. اب آگ نہیں ہے لیکن پانی گرم ہے، کیا آگ میں پانی گرم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا ذرا جواب سنیں، فرماتے ہیں یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تمہیں کوئی حدیث پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سناؤں، فلا تضرب له الامثال، تو پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو اس کے سامنے. حدیث تمہارے سامنے آگے بات ختم ہے، اب یہ مثالیں کیا ہے؟ گرم پانی ہے، آگ کے بغیر گرم ہوا ہے، جب حدیث آ گئی ہے تو سر جھکا دو، اپنا بات ختم. اور اسے ترمذی نے حدیث نمبر 79 میں یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور ایک شخص نے ہارون رشید کی مجلس میں اس حدیث کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، احتجاج ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا، یہ کہا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس چیز کا میں کیا کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں لکھی تھی میں کیا کر سکتا تھا. یعنی یہ جو حجت بیان کی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ جو انسان غلطی کرے کہیں تقدیر میں لکھا تھا، معنی یہ ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو مصیبت سمجھ کے بیان کرنا تاکہ اسے لوگ آگاہ ہو جائیں، دور ہو جائیں، تب جائز ہے بیان کرنا. یعنی کہ شخص قتل کرے پھر کہ میرے قسمت میں لکھا تھا. بھائی بعض لوگ اسی حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی محرم کا ارتکاب کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا سود کھانا، ہم کیا کریں؟ پھر دلیل کیا تمہارے پاس؟ یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قسمت میں لکھا تھا کہ میں اس درخت سے کھاؤں. آدم علیہ السلام توبہ کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے، اور توبہ کے بعد آپ کو یہ جائزہ آپ کہیں میرے قسمت میں لکھا تھا، میں توبہ کر چکا ہوں، الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور حجت بھی بناتے جائیں. بہرحال تو ایک شخص نے کہا، عیسی بن جعفر نے کہا، کیف ہذا، یہ کیسے ممکن ہے، وبین آدم و موسیٰ ما بینہما، اور آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کتنا لمبا عرصہ ہے، یہ آپس میں کیسے مل سکتے ہیں. فوثب بہ ہارون، ہارون رشید اٹھ کے بیٹھ گیا، غصے میں آیا، وقال یحدثک عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتعرضه بکیف، تم یہ شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور تم کہتے ہو کیسے، یہ کیسے بیچ میں کہاں سے آ گیا، کیسے کا سوال، لیکن کی بات ہو نہیں سکتی، جب آپ سے فرمان آ جائے بات ختم ہے، تمہاری عقل سمجھے نہ سمجھے تمہاری عقل ہے، ناقص عقل ہے ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے، دین ہے، اور ہمارا ایمان کی بنیاد یہ دین ہے، ایمان ہے تو یہ دین ہے، ایمان نہیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے، اور ایمان مومن کے مضبوط ہونا چاہیے. امام ابو عثمان الصابونی کی بڑی پیاری کتاب ہے، عقیدۃ اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا عقیدہ، ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں ان کی وفات ہوئی. کتاب کا نام ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث، یا عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. صفر 12 میں فرماتے ہیں ہارون رشید کے اس رد عمل پر، کہتے ہیں ہکذا ینبغی للمرء ان يعظم اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کو یہی چاہیے، یہ طرز عمل اختیار کرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر کوئی حدیث ہے، وہ قابل بالقبول والتسلیم، وہ قابل بالقبول والتسلیم، اور اسے قبول کرے، اس کی تسلیم کرے، والتصدیق، اور اسے اس کی تصدیق کرے، وینکر اشد الانکار المن يسلک فيها غیر هذا الطریق، اور ان لوگوں کی شدید نکیر کرے، ان کا رد کرے جو اس راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی قبول اور تسلیم اور تصدیق کا راستہ. الذي سلكه هارون الرشید، جس راستے ہارون رشید نے اختیار کیا، یعنی اس شخص کو فوراً روک دیا. مع من اعترض على الخبر الصحيح، جو لوگ صحیح خبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. الذي سمعه بكيف، جب اس نے یہ سنا کہ كيف، یعنی كيف، کیسے ممکن ہے، على طريق الانكار له، اس پر انکار کرتے ہوئے، والابتعاد عنه، تو اسے دور ہو جائے، ولم يتلقى بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، جو کچھ علیہ وسلم سے مل جائے ہمیں صحیح ثابت ہو جائے وہ دین ہے، اسے کسی بھی لفظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی نہ اس کے رد کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے ولا تضرب له الامثال، امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں نہ بیان کیا کرو، لیکن کیسے، جب حدیث آ جائے سر اپنا جھکا دو. یہی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء، اور سنت جو ہے وہ، یعنی حدیث، لا تدرك بالعقول ولا الاهواء، اور وہ عقل یا خواہشات نفس سے نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وحی ہے. انما هو الاتباع، سنت صرف اتباع کا نام ہے، وترک الہوا، اور خواہش نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. دو راستے ہیں، یا تو اتباع سنت ہے یا ہوا نفس، خواہش نفس کی اتباع ہے، اور دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، آپ کی خواہش نفس نافرمانی چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. مومن جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے اتباع سنت کا، اہل سنت والجماع، سلف جو ہیں، جو سلفی ہیں، جو طائفہ منصورہ سے منسلک ہیں، جو حق پر ہیں، وہ تو اتباع کا راستہ اپنا لیتے ہیں. جو اہل بدعت والے ہیں، جو 72 فرقے والے ہیں، وہ تو خواہش نفس کے راستے کو اپناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. اور اتباع سنت کی میں کئی دلائل بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اتباع سنت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جس نے اتباع سنت سے منہ موڑا وہ ہلاک ضرور ہوا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلے درس سے انشاءاللہ ہم جو دوسرا اصل ہے اس پہ بات کریں گے, تقدیر کے تعلق سے امام صاحب دوسرا اصل بیان فرمایا ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی تک تقریباً جو پوائنٹ ہیں میں نے اگلا اگلے سے پوائنٹ بنائے تھے, آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 7 ہمارے ہاں سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں, پوائنٹ نمبر 8 اور سنت وہ سنت تفسر القرآن وہ دلائل القرآن, اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے وہ قرآن مجید کی دلائل ہیں, پوائنٹ نمبر 9 وليس في السنة قياس اور سنت میں قیاس نہیں ہے, پوائنٹ نمبر 10 ولا تضرب له الامثال اور سنت کے لیے مثال بھی بیان نہیں کی جاتی, ولا تدرك بالعقول والاهواء انما الاتباع وترك الهوى, اور سنت جو وہ محض عقل یا خواہشات نفس سے نہیں پائی جا سکتی, انما هو الاتباع وترك الهوى, سنت صرف اتباع اور خواہشات نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. یہ جو پہلے 10 پوائنٹ ہیں اس کا تعلق پہلے اصل سے اصول سنت میں سے, اور وہ ہے سنت جماعت کا منہج, سنت جماعت کا راستہ جس پر وہ قائم تھے, اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اور جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے, واللہ میرے بھائیو جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے اس کے لیے باقی اصول آسان ہے, اس کے لیے پورا دین آسان ہے. لیکن جس نے اس اصل کو نہیں سمجھا ہے پھر تقدیر پر ایمان بھی مشکل ہے, باقی جتنی بھی چیزیں مشکل ہیں. اور امام صاحب کی حکمت عملی دیکھیں, بالکل مختلف, یہ چھوٹا سا رسالہ ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی ترتیب جو ہے بالکل مختلف. دوسرے میں ہم پڑھیں گے آگے ائمہ سلف کا عقیدہ, ان کا طریقہ بالکل دوسرے انداز سے ہے. ہم نے اصول پڑھے تھے, میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو منہج رسول اللہ جماعت, میں نے کہاں بیان کیا تھا 11 نمبر پہ, میں نے انتہا اس پر کی, اور امام صاحب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. بعض علماء ابتدا کرتے ارکان ایمان سے اور انتہا کرتے منہج سے, تاکہ یہ جو ارکان یہ جو عقیدہ کے اصول بیان کیے ہیں کس راستے پر چلتے ہو آپ ان پہ عمل کر سکتے ہو, وہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا منہج ہے, رسول جماعت کا منہج ہے. میں نے آخر میں بیان کیا تھا, اور بعض علماء ابتدا میں بیان کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا, آپ نے شروع سے آخر تک وہ بھی سن لیا سمجھ لیا. اب جب یہاں سے میں شروع کروں گا تو آپ کے لیے پورا ریوائز بھی ہو جائے گا اور مزید ثابت قدمی بھی انشاءاللہ ملے گی. تو امام صاحب نے منہج کی بات پہلے کی ہے, اور منہج میرے بھائی بہت ضروری ہے. منہج کو سمجھنا, صحابہ کرام کے راستے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, اور ہر شکوک اور شبہات جو اس راستے کے خلاف ہیں ان کو دور کرنا جو ہے یہ بڑی ہمت کی بات میں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.